सात शाबानुल मुकर्रम 1424 हिजरी मुताबिक 3 अक्टूबर 2023 ईस्वी। इसमें पारा सूरह जुमर शरीफ शुरुआत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فاعبد الله مخلصا له الدين. على آل الله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء
لو طلب الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء
سبحانه هو الله الواحد القهار.
مما يخلق ما يشاء
خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل.
خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار
وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. ألا هو العزيز الغفار.
ألا هو العزيز الغفار.
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام. وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون.
ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى
وإن تكفروا فإن الله غني عنكم. ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم.
ولا يرضى لعباده
الكفر من تزر وازرة وازرة وزر أخرى.
ولا
ثم إلى ربكم رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنه عليم بذات
الصدور
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما من يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب آمنت بالله صدق الله العظيم سورة زمر زمر کے معنی ہوتے ہیں جماعت زمر کے معنی جماعت یہ سورت مکی ہے یعنی اس کا پورا کرائیٹیریا اس بات کی وضاحت کر رہا ہے اس میں جو باتیں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے وہ مکے سے متعلق ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت حبشہ جو پہلی ہجرت ہوئی تھی اس ہجرت سے پہلے یہ سورت اتری تھی، مفہوم بتا رہا ہے. اس لیے کہ سورت کے اندر خاص طور پر جس چیز پر توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ ان بتوں کو تم پوجنا چھوڑ دو، اس کی ورشپ کرنا چھوڑ دو. اس لیے کہ یہ کسی بھی طریقے سے تمہاری کوئی ہیلپ اور مدد نہیں کر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ ان کی ورشپ کر کے تم اللہ کی نزدیکی حاصل کر لو گے تو یہ بھی تمہارا خیال بالکل غلط ہوتا. ظاہر سی بات ہے ابتدائی دور میں اسلام کا سب سے بڑا جو مسئلہ تھا، ایک بات یاد کر لیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ہجرت سے پہلے کی ہجرت کے بعد کی دونوں کے دو مقاصد، اس کو ذرا دماغ میں رکھیے گا. ہجرت سے پہلے جتنی بھی صورتیں اتری اس میں خصوصیت کے ساتھ عقائد کی اصلاح پر توجہ دی، خصوصیت کے ساتھ توحید و رسالت، جنت دوزخ، راس حشر و نشر، قیامت میزان پلسرات، عذاب ثواب، خصوصیت سے اس پر توجہ دی. ہجرت کے بعد اس پر تو توجہ ہے لیکن چونکہ ایک ماحول بن چکا ہے، زیادہ تر جو آیتیں اتری ہیں وہ احکام کے حوالے سے اتری ہیں. اب مسلمان اسٹیبلش ہو چکا ہے، اب اس کو ایسا قانون دیا جائے کہ جس قانون کی روشنی میں یہ اپنی زندگی کے اصول اچھے طریقے سے گزار سکتا ہے. جینا مرنا، شادی بیاہ، لین دین، سارے امور پر گفتگو ہجرت کے بعد. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کا اپنا کوئی ٹھکانہ ایسا نہیں تھا جو محفوظ سمجھا جاتا اور جہاں پہ وہ یونائٹ ہو کر کے اسٹیبلش ہو سکتے تھے، لیکن ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ منورہ کو مرکزیت عطا فرما دی اور وہ کیپیٹل، یعنی وہ پورے سلطنت اسلامیہ کا وہ کیپیٹل ہو گیا. اب وہ سارے احکام وہاں اترنے لگے. یہ سورت مکی ہے لہذا اس میں احکام نہیں ملیں گے آپ، مل گئے کہیں بھی اللہ ماشاء اللہ، جزوی طور پر دوسری بات، لیکن ڈائریکٹ جو ٹارگیٹ ہو کیا ہے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، موت کے بعد اٹھنا، حساب و کتاب، جنت و دوزخ، قبر کے عذاب، بتوں کی جو ہے یہ بے بسی، شرک سے بچنا، کفر سے بچنا، یہ سارے موضوعات. تو یہ سورت مکی ہے، اس کا کرائیٹیریا یہ بتا رہا ہے کہ ہجرت حبشہ اولا جو پہلی ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی طرف، ایتھوپیا کی طرف، اس کے پہلے کا انداز اس کا، نمبر ایک. نمبر دو، اس میں آٹھ رکوع، 75 یعنی 75 آیتیں، 1172 اور 4908 لیٹرز ہیں اس پوری سورت کے اندر. یہ بات حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس میں قول یا عبادی الذین اسرفوا اور آیت اللہ نزل احسن الحدیث، یہ دونوں مبنی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ابھی کل میں نے سورہ توبہ کی تفسیر جو بصیرت کے لیے ٹیپ کی، اس کے اندر اس توضیح کو کیا ہے. ہوتا کیا تھا کہ اللہ کے رسول کو کبھی کبھی پوری پوری صورتیں اتری ہیں, کبھی کبھی آیتیں اتری ہیں. تو جن صورتوں کے موضوع اور مواد اور مفہوم ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے تھے, ان کو دوسرے کے ساتھ جمع کر دیا جاتا تھا. اس طرح سے جب کبھی کوئی آیت اترتی تھی تو جس آیت کا موضوع کسی صورت کے کسی حصے سے ملتا تو اس کو وہاں ایڈجسٹ کیا جاتا تھا. اور اس کی مثال کہ سورہ انفال شریف جو نویں پارے میں گزری ہے, یہ ہجرت میں سب سے پہلی سورت ہے جو مدینے میں اتری ہے, اور اس کے فوراً بعد کی سورہ توبہ یہ حضور پر اترنے والی سب سے پہلی سورت ہے. تو 13 سال کے اس عرصے میں انفال پہلے اتری, توبہ بعد میں اتری, لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹوگیدر ہیں. اللہ کے رسول نے سب دیا کہ اس کو یہ بالکل حضور کی, بلکہ رسول کریم ہی کی نہیں لوح محفوظ کی ترتیب. جی لوح محفوظ میں جیسا ہے اللہ کے رسول نے اس کو ویسی لکھوایا ہے. لیکن بولے جا وہ الگ ٹاپک ہے, وہ دوسری بحث ہے, اسی الگ ٹاپک ہے. اسی لیے کہا ہے کہ آپ تو سیکھ لایا کریں گے ان شاء اللہ, بہت کچھ سیکھیں. دوسرا بول ترتیب جس طرح سے قرآن ہمارے سامنے ہے, سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ, سورہ بقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ وغیرہ وغیرہ, یہ لوح محفوظ کی ترتیب ہے, اور اسی ترتیب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رکھا ہے. اس پارے کی ترتیب 12 اس وقت نہیں تھا, اہل عرب کے نزدیک 12 نہیں ہوتا, یہ 12 عجمیوں کی ترتیب ہے. عربیوں کی ترتیب صرف صورت اور منزلیں ہیں, صرف صورتیں ہوتی تھیں اور منزل 6 منزل ہیں, 7 منزلیں کی 6 منزلیں, 7 منزلیں ہیں. ایک ہفتے میں تلاوت کا اصول تھا, ایک منزل ایک ہفتے کی تلاوت کر لیجیے. یہ منزلیں ہیں اہل عرب کی, پارے اعظم کی, پارے ہیں, رکوع ہیں, زبر زیر پیش ہے, یہ سب عجمیوں کی ترتیب ہے. اس پر گفتگو بات ہوگی. بہرحال تو یہ سورہ زمر شریف ہے. امام قرطبی نے اس سلسلے میں کتنی پیاری پیاری باتیں لکھی ہیں. جب سے میں نے قرطبی کا مطالعہ شروع کیا تب سے ہر تفسیر میری نگاہ سے اتر چکی, اتنی پیاری تفسیر. کہتے ہیں کہ سورت زمر کا نام سورہ غرف بھی ہے, اور کہتے ہیں کہ قال وهب بن منبه, غرف غرفہ کی جمع ہے, کمرے ہوتے ہیں. وقال وهب بن منبه من احب ان يعرف قضاء الله عز وجل فليقرأ سورة الغرف, جو یہ جاننا پسند کرے کہ اللہ تعالی اپنی مقاد میں کیا فیصلہ فرمائے گا, اللہ کے فیصلے جو مخلوقات میں ہوتے ہیں اس کو اگر جاننا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ سورہ غرف یا سورہ زمر. اچھا صاحب, پھر رواہ الترمذی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرأ الزمر و بنی اسرائیل وهي 75 آیہ وقیل 72 آیہ. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول و دستور یہ تھا کہ حضور سونے سے پہلے سورہ زمر شریف اور سورہ بنی اسرائیل کی آیتیں پڑھ کر کے تب سویا کرتے تھے. یوں اللہ کے رسول کے اور بہت سارے معمولات, لیکن اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول سورہ زمر کی تلاوت کر کے سویا, مکی اور مدنی کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے. تنزیل الکتاب من اللہ العظیم الحکیم, کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری, تو اللہ کو پوجو نرے اس کے بندے, یعنی اللہ کی عبادت کرو خاص اس کے بندے. اس آیت کے اندر جس بات کی توضیح کی گئی ہو یہ کہ سب سے پہلی بات یہ کہ یہ کتاب
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گڑھ کر کے نہیں لاتے ہیں. حال اعتراض بلغت الانجلیزیہ حاضر حضور اعتراض بلغت الانجلیزیہ نعم. المشکل کثیر لو اتکلم بلغت عربیہ فانت واحد وہارا کثیر لو اتکلم بلغت بلغتیہ فانت واحد وہارا کثیر.
Are Muslim only, not all the people. Are Muslim only. Are Muslim only, not Mushrik and Kafir. Mushrik and Kafir not included in this ayah, in this verse.
مَعْبُدِ اللَّهَ مُخْتَلَبِينَ مَعْنِ أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ اُعْبُدُ اللَّهَ خَالِصًا لِلَّهِ تَبَارَكْ وَتَعَالَى وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم جو فرمایا گیا اس وجہ سے کہ تاکہ یہ اعتراض کا جواب بن جائے کہ یہ کتاب جو پڑھی جا رہی ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یہ تنزیل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے. نمبر دو, اس میں کوئی شبہ کی گنجائش نہیں, اس کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا ہے. لہذا قرآن پاک جو منسوخ ہو گیا, بہت بہت سنیے گا, قرآن پاک جو منسوخ ہو گیا, جو ناسخ ہے اور جو موجود ہے, یہ سب حق پر تھے. اب ایک سوال ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ صاحب اس کے بارے جو منسوخ ہو گیا وہ حق پر نہیں تھا. سب حق پر ہے, فرق اتنا ہے کہ جو منسوخ ہو گیا ہے اس سے بہتر تمہیں اور چیز دے دی گئی. جو مر ہو گیا ہے وہ غلط نہیں تھا, وہ بھی حق پر تھا, لیکن بہتر تمہاری آسانی کے لیے, ہمارے آسانی کے لیے اللہ جل شانہ ہو رہے, اس کی جگہ پر کوئی اور چیز دے دے. لہذا ناسخ بھی حق پر ہے, منسوخ بھی حق پر ہے. آ جائے گی کینسل اور ڈیلیٹڈ. جو ڈیلیٹڈ ہے سب آیت اور ڈیلیٹڈ ان قرآن پاک بہت ساری آیتیں, اسے کرو بیٹھے اس طرح سمجھیں گے آپ. سم آیت ڈیلیٹڈ, سم آیت ورس ان قرآن پاک, بٹ دا حکم از ڈیلیٹڈ اینڈ سم حکم از ان قرآن پاک اینڈ آیت از ڈیلیٹڈ. ایسا آئے کہ کچھ آیتیں ہیں کہ جن کا حکم باقی ہے, آیت کی تلاوت منسوخ ہوئی. کچھ حکم ایسے ہیں کہ جو قرآن میں موجود ہیں لیکن ان کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے, کچھ تلاوت باقی ہے, حکم منسوخ ہو چکا ہے. یہ سارے احکام پورے ہیں, قرآن خزانہ ہے. تو اس لیے کیا کہا, انا اندل کے ساتھ ہم نے جو اتارا نا سب حق ہے. ایسی بات نہیں کہ جو نہ ہو, جو منسوخ ہو گئی وہ بھی اپنی بھائی, وہ بھی اپنی. تو اللہ کی عبادت کرو خالص اسی کا ہوگا. اب یہ طرح جو اہل مکہ کی طرف سے تھا کہ محمد تو مجنون ہے اور ان کو کوئی عجمی غلام ان کو پڑھ کر کے سکھا دے رہا ہے. کہتے تھا کہ ان کو تو عجمی غلام پڑھ کے سکھا دیتا ہے, تو پڑھے بھی کیا ہے نہیں. یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کا کام ہی کوئی حیثیت حلال اللہ دین خالص, خالص اللہ کی بندگی, خالص اسی کی بندگی کرو. اسی مقام پر اللہ فرمانے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اپنے رب کی عبادت سے کرو کہ یقین تمہیں اثر آ جائے, اعتقاد کامل. اور اس یقین کی توضیح حدیث جبریل ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم عبادت کرو کَأَنَّكَ تَرَاهُ, یعنی تَرَى اللَّهَ, کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت نہ ہو تو یہ سوچو کہ اَنَّهُ يَرَاكَ, جو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ منزل اگر نماز میں آ جائے تو یقین کیجئے کہ عبادتوں کی لذت پڑ گئی. جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی اس دن نماز کے تمام جو کنڈیشنز ہیں, ریکوائرمنٹ ہیں, بندہ اس ایسا فالو کرے گا اس کا کہتے ہیں. اور جب تک کیفیت چل رہی ہوتی تب تک بندہ صرف ایک فرض وقت اتارتا ہے, جسے فرض ہے مگر سب ہونے کے ساتھ ساتھ جو چیز نماز کے اندر ہے عبادت میں رکھی ہوئی وہ کہیں اور نہیں ملی. والذین اتخذوا من دونه اولیاء, اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور اولیاء بنا لیے، والی بنا لیے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں. اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا پڑھانا شکر ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، یہ لات، یہ عزا، یہ منا، یہ غوث، یہ عوق، نصر، عبل، 160 نا، 360 idols، بت، اصنام، سم آؤٹ آف کعبہ، سم ان آف کعبہ، انسائڈ آف کعبہ، بکھرے ہوئے نصاب جگہ جگہ 360، تو تم کیوں ان کی ورشپ کرتے ہو؟ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں. جملے پر غور نہیں کر رہے، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ Why do you worship these idols؟ idols، تم ان کی ورشپ کیوں کرتے ہو؟ ان کی عبادت، لماذا تعبدون، کیوں عبادت کرتے ہو؟ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ وائی ڈو کال ہم، وائی ڈو کلوز ہم، ان کے قریب کیوں ہو رہے، بلکہ کہا جا رہا ہے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو. لہذا عبادت صرف اللہ کے ساتھ. دنیا میں کوئی بھی پیغمبر حتیٰ کہ افضل الانبیاء والمرسلین ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی عبادت کے لائق نہیں، عبادت صرف اللہ کی. تو ان سے پوچھا گیا تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو کیا کہا؟ یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، قرآن اس نظریے کو مانتے ہیں. قربت اگر مقصود ہے کہ اللہ کے قریب کر دیں گے، تو عبادت کوئی ضروری تھوڑی اس کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے. تم اس لیے عبادت کرتے ہو کہ اللہ کے قریب کر دیں گے، تو عبادت ہی کوئی ضروری تھوڑی کہ اس کو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے بھی عبادت کی جائے، بلکہ عبادت اللہ کی کرو اور ان سے بےگار ہوگا، عبادت اللہ کی، ان سے بےگار ہوگا. کچھ حضرات اس آیت کو لے کر کے، مجھے یاد آ رہا 93 میں اردو ٹائمز کے اندر مسلسل 6 مہینے تک سورہ زمر میں، چونکہ اس کی بحث بہت کی گئی ہے، تو فلوریڈا کے ایک صاحب ہیں، انہوں نے خوب خوب دل کے کھولے پھوڑے اور انہی ساری آیتوں کو لے کر کے ولیوں کے اوپر فٹ کر کے اور اولیاء کاملین کی شان میں گستاخی کرتے اور کہتے کہ صاحب دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو یہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. آج بھی کچھ تفسیروں کے اندر یہ بات آپ جدید قسم کی، نئے ماڈرنائز قسم کے لوگوں نے جو تفسیریں لکھی ہیں، ماڈرن اسلام اور ماڈرن تفسیر، اس کے اندر یہ سب باتیں مینشن کی گئی، انہوں نے خوب دیکھوں بولے پڑے. لیکن میں نے ابھی اس لیے زور دیا اس جملے پر کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، اور ان آیات کو ولیوں کے اوپر فٹ کرنا، دونوں کا فرق محسوس کیجیے آپ پلیز. یہ جاتے تھے ان کے پاس عبادت کرنے کے، اور بندہ ولی کے پاس جاتا ہے کس لیے؟ عبادت کے لیے نہیں، وسیلے کے لیے. کس لیے جاتا ہے؟ وسیلے کے لیے. اور یہ بات حق ہے کہ وسیلے کے لیے اس لیے جاتا ہے وہاں پر کہ اللہ جل شانہ نے اس بندے کے اندر وہ جوہر و توانائی و قوت راسخہ اس کو عطا فرما دی ہے کہ جو دوسرے کے اندر حاصل نہیں ہے. ان اللہ تعالیٰ قال، حدیث قدسی، ان اللہ تعالیٰ قال من عاد لی ولی فقد عاد له حق، ورجله الذي يمشي بها وان سألني لأعطينه ولئن استعاذ لأعوذنه. پھر میں اس کا اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، اور جب وہ مجھ سے پناہ چاہتا ہے میں اس کو ضرور پناہ دیتا ہوں، مجھ سے کچھ مانگتا ہے فوراً اس کو دیتا ہوں. وَإِن سَأَلْنِي لَأُعْطِيَنَّ، یعنی ورب کے اوپر لام جو ہے ایمفسائز کے لیے آتا ہے کہ جس کو نون تاکید لگایا گیا، لَأُعْطِيَنَّهُ. دو دو ایسے قرینے حالات رکھے گئے ہیں کہ اس کو تو مچ کرتے رہے ہیں. ضرور ضرور یقیناً میں اس کو دیتا ہوں. تو ولی کے پاس جو بندہ جاتا ہے وہ اس لیے جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو یہ اتھارٹی دے رکھی ہے, اللہ نے وہ یہ دے رکھا, اللہ نے ان کو یہ درجہ دے رکھا ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں تو اللہ ان کی سنتا ہے. یہ وہاں جاتے تھے تو عبادت کے لیے جاتے تھے, ہم کسی ولی کے پاس جاتے تھے عبادت کے لیے نہیں بلکہ وسیلے کے لیے جاتے ہیں, اور وسیلہ اسلام کا ایک مفہوم ہے, وسیلے کا انکار گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں. آئے گی ان شاء اللہ, دیکھ لیجیے میرا تو سمجھا تو بات میں ہی بتایا گیا ولی ہی کے ہاتھ پیر کان آنکھ پہ اللہ جل شانہ نے وہ قوت اپنی قوت رکھی, یہی تو فرق. آپ لوگ نہیں بولے نہیں بالکل ایسا نہیں نہیں برا نہیں کپان نہیں ہم برا نہیں مانتے آپ برا مانتے, لیکن یہ اصل میں تفسیر روپ جا رہی ہے لیکن ہم جواب دے رہے ہیں جو اس میں تفسیر کے بعد جب بھی آپ کو کوئی موقع ملے ان شاء اللہ نہیں آ رہتے ہیں آپ بلا اشیاء کر کے پوچھیں. یہی فرق ہو گیا کہ ولی بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں, آپ کے لیے اللہ نے کوئی سرحد نہیں اتاری ان کے لیے سرحد اتار دی, اور آپ کو کہتا ہے اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے اولیاء وہ ہیں کہ ان کو کوئی خوف و غم نہیں. اور اس حدیث قدسی میں یہ سند اتار دی کہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے گڑگڑاتے رہے اس کا دل جائے منظور کرے نہ منظور کرے, لیکن جب ولی کہے گا تو چونکہ اللہ نے خود اس کی زبان کے اوپر اپنی صداقت رکھی لہذا اس کو ضرور قبول کرے گا. وہ اسی لیے کہتا ہے کہ وہ ان تعلی لوقینہ میں ضرور اس کو دیتا ہوں, ہمارے میں کوئی سیکورٹی نہیں ہے لیکن ان کی سیکورٹی ہوتی ہے, اس لیے فرق بہت ہے. یہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ قرآن نے کہا ہے اسلام کا ایک حصہ, نہیں تو اس لیے تو بتا رہا ہوں کہ اعمال ہی کی بنیاد پر اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارا یہ بندہ فرائض پر عمل کرنے کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, برائیوں سے بچتا ہے, لہذا اس نے خود سند دے دی ہے کہ میرا بندہ محبوب ہے اور میں اس کو محبوب رکھتا ہوں. ہمارے عمل کی کوئی سند نہیں ہے, آپ کے عمل کی کوئی سند نہیں ہے, لیکن ہمارے آپ کے ماننے سے ولی نہیں ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں ہمارے آپ کے ماننے سے اللہ نے جن کو ولی بنایا ہے ان کے ولایت کی بنیاد پر ان کو مانا جاتا ہے. ہم کہہ دیں صاحب یہ ولی ہے وہ ولی ہے, ایسے ولی نہیں, یہ کوئی ووٹنگ نہیں کہ صاحب جی. میں سمجھ رہا ہم ایسا پتہ لگائیں گے کہ فرائض پر عمل کرتا ہے وہ, شریعت پر عمل کرتا ہے وہ, اصول اس پر عمل کرتا ہے, اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں مستحبات اور اولاد تک وہ تک نہیں کرتا ہے, ایسا ہر بندہ وہی بنتا ہے. آپ کے بندے پر کون جہاں بولیے جس دن آپ اس پر آ جائیں گے نا اس دن وہی منزل ہو جائے گی جس کو حدیث بیان کیا گیا ہے کہ میرا یہ بندہ ہوا ہے کہ میں اس کے ہاتھ پر اپنی قدرت رکھتا ہوں, اس کے ہاتھ پر اپنی قدرت رکھتا ہوں, لیکن جب تک یہ منڈلی ہے تب تک آپ ان کے برابر نہیں کھڑے ہو سکتے. شکریہ ماشاء اللہ. ہاں لو اراد اللہ اپنے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا. ابھی آج سوال کا جواب آ رہا ہے, سوال آ رہا ہے باقی ہے اسے سبحان ہو واللہ الواحد القہار, وہی ہے ایک اللہ سب پر غالب. یہ دراصل اعتراض ہے اس کا کہ اہل مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں, عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا, یہودیوں کا ایک طبقہ ہے نستوریا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے, وقالت الیہود عزیر نبی اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ تو اب یہ مشرکین جو ہے ایک طرف مسیحیت ایک طرف اور یہودیت کا یہ حصہ ایک طرف, ان تینوں کو ایک ساتھ قرآن رد کر رہا ہے. بات رہ گئی اگر بچہ بنا لینے کی,
اس میں ادیبیہ کی تفصیص کیا تھی, عیسائی کی تفصیص کیا تھی؟ قرآن نے کہا ہے تیسرے پارے میں کہ
عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح سے, جس طرح سے اللہ جل شانہ نے آدم کو بے ماں باپ کے پیدا کیا, اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو بے باپ کے پیدا کیا. تو اگر ابنیت کا حق یعنی بیٹا بنانے کا حق دینا عیسیٰ کے لیے ہوتا تو اس سے زیادہ بہتر تھا کہ اللہ آدم علیہ السلام کو بیٹا بنا. لیکن جب اللہ نے آدم کو بیٹا نہیں بنایا تو عیسیٰ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ علیہ السلام, علیہ السلام. تو اب یہ رد کر دیا گیا. تم کہہ رہے ہو کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا, یہ تو بہت بڑا الزام اللہ کی ذات پر ہے. اگر وہ بیٹا بناتا تو کسی کو بنا لیتا. تم نے ذرا غور کیجیے گا کیا کہا ہے قرآن نے کہ لو اراد اللہ, اگر اللہ چاہتا, اگر اللہ چاہتا, یہ کنڈیشنل جملہ ہے. اور جملہ شرط کا جو کنڈیشنل جملہ ہوتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہو بھی جائے. وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہو بھی جائے. اسی مفہوم کو دوسری جگہ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ اگر قل ان کان الرحمن ولد فانا العابدین, اگر اللہ کے لیے بیٹا ہوتا تو حضور کے رسول آپ کہہ دیں سب سے پہلے اس کی عبادت نہیں کرتا, ہے نا؟ اگر ہوتا اور ہے نہیں تو عبادت کا سوال نہیں. تو یہ کنڈیشنل ہے, مگر اس کو کوئی شخص اپنے دماغ میں رکھ کر کے ساتھ کنڈیشنل ہے. اگر آدمی فضا میں اڑتا تو بہرے ابھی ان پڑ جاتا, اڑے سب کو اٹھ پائے گا نہیں, پار نہیں کرے گا. ہم اس کو تو یعنی امکانات بھی وصول کر رہے ہیں ابھی نا, لیکن یہ امکانات سے باہر ہے, یہ محارات میں سے. اللہ کی ذات پاک کے لیے یہ آیت جو قضیہ شرطیہ کے ساتھ جو کنڈیشنل باندھی گئی ہے, یہ کنڈیشنل پاسبلٹیز پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے, یہ امپاسبل ہے. محارات میں سے ہمارا جو ہم نے جو مثال دی ہے وہ ممکنات میں سے ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ ممکنات اور محارات میں سے. بے شک انسان چاہے دور جا سکتا ہے بھائی, اللہ کے نیک بندے اور یہ کامل کیا کرتے تھے؟ میں نے جان کیا تھا مطلب کہ ایک اور یہ کامل حضرت سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے چوتھے مرشدین میں سے چوتھے پانچے پر غالباً حضرت خواجہ حاجی یوسف ہے یا کوئی ہے, ان کی صورتحال یہ تھی کہ صاحب وہ گھر میں بیٹھے رہے, جب ان کا دل چاہتا چشت میں بردار کے سب میں گھر میں بیٹھے رہتے, جب دل چاہتا اے کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے اڑ کے چلے گئے زیارت کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ولیوں کو دیا ہے, یہ ممکنات میں سے ہے. لیکن یہ آج جو کر رہی ہے یہ حالات میں سے ہے. اس نے آسمان اور زمین بنائے, رات کو دن پر لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا, ہر ایک ایک ٹھہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے, سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا. آسمان بنایا, زمین بنایا, اور دونوں ہاتھ, ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام کہتے ہیں دراصل بات مان لینے کو, اسلام ہو گردن نہاد, گردن رکھنا ہے بات مان لے. تو نظام کائنات کا ہول یونیورس, اللہ جل شانہ نے ہول یونیورس کو جس طرح لگا دیا اس طرح سے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ وہ اسلام پر ہے کہ نہیں؟ جو اسلام پر ہے تو مسلم کہیں گے کہ نہیں کہیں؟ زمین بھی مسلم ہے, آسمان بھی مسلم ہے, رات سو ستارے بھی مسلم ہیں, دریا بھی مسلم ہے, ہم بھی مسلم ہیں. میں پتا چلا کہ اللہ کی مخلوق میں ہر وہ چیز جو نظام قدرت کے مطابق اللہ کی پیروی کرتے ہوئے گزر رہی ہے وہ مسلم ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ خلق السماوات والارض بالحق, اس حق کے ساتھ پیدا کیا, حق پیدا کیا ہے, یہ موہومات نہیں ہے. یہاں سے فلسفہ قدیم کا رد ہو گیا. فلسفہ قدیمہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آسمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ آسمان کے بجائے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے ہاں فلک, اور فلک کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے اوپر فلک الافلاک ہے, سب سے اونچا والا فلک, اس کے اوپر کوئی فلک نہیں, اس کے اوپر وہ مدبر کائنات اپنے کو, سب سے آخر میں فلک الافلاک کہتا, اس کے اوپر پھر کیا ہے کہتا ہے عقل کل ہے مدبر کائنات, یعنی اللہ کی ذات کو نہیں مانتا, یہ فرق لائیے نا, مدبر کائنات عقل کل ہے, اس کے نیچے پھر فلک نہم فلک نواں آٹھواں ساتواں چھٹا پانچواں وغیرہ ہوتے 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 سب سے اوپر والا فلک عقل کی کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ تم نے کوئی ستارے ہوا نہیں, آتما کا قول نہیں کرتا ہے, لفظ سما لفظ سماوات جو قرآن میں آیا ہوا ہے, آپ پوری فلسفہ کتاب پڑھ ڈالیے کہیں گا جو سب سماوات ملے گا نہ ملے گا فرق ملے گا, اور فرق کیسا ہے وہ کہ کائنات کی جو بڑے کی کیفیت ہے, اس بڑے کی کیفیت کے لحاظ سے جو چیز اس کو نیچے والی حصے کو چھو رہی ہے وہ کیا چھو گی, کہ نیچے کسی بھی ہوا بھی ہو سکتی ہے, وہ جرم ہو سکتا ہے, جسم ہو سکتا ہے کچھ بھی, تو کہتا ہے کہ درد اس سے ٹچ ہو کر کے آ رہی تو اس سائڈ کی جو حصے ہیں اسی کو فلک مانتا ہے, اور یہ بھی کہتا ہے کہ فلک ہٹنے کے قابل نہیں ہوتا ہے, فلک حصہ ہے جس کو بسیط بولتا ہے, بسیط کہتے ہیں اس کے اندر کوئی پارٹس کوئی جزیرہ جی جو پھٹتی جس کے اندر جز ہوتا ہے, جزیر ہو کر پھٹے نہیں, تو کہتا ہے فلک بسیط ہے اس کے اندر کوئی جز نہیں, ایک پرانی فلسفے کی وہ یہ کہا گیا کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا, تم یہ فلک بتاتے ہو یا حد نگاہ کی جو اوساط بتلاتے ہو, صاحب یہ جو گرینس نظر آ رہی ہے یہ گرینس جو نظر آ رہی ہے یہ دراصل کیا ہے, ہماری نگاہوں کی منتہا ہے, سب باطل اور جھوٹ ہے, قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, تمہاری عقل میں سمائے تو سمائے نہ سمائے کوئی بات نہیں, اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو ایک بہت بڑا مسئلہ سر اٹھا لے گا معراج مصطفیٰ, اسی کے حضور گزرے دروازے ہیں آسمان میں, دروازے کھولے گئے, فرشتوں نے ویلکم کیا, حضور گزرتے رہے, یہ کہتا ہے کہ فلک میں نہ پھٹنا ہے نہ جڑنا ہے, تو اگر حضور گزرے تو کیسے گزرے, اسی لیے فلسفے کی ساری باتیں ثابت ہیں, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس وقت کے اس زمانے کے ججد علماء ابو زکریا رازی وغیرہ نے اسی وقت سے اسلامی فلسفے کی بنیاد پڑی تھی, اور علم الکلام جسے وہ کہا جاتا ہے, جو عقیدہ علم کلام کہا ہے تو اس کی بنیاد آتی ہے, اللہ نے آسمان اور زمین دونوں کو حق کے ساتھ پیدا کیا, رات کو دن پر لپیٹ دیتا ہے, دیکھیں اس کی قدرت, اس وقت رات کو دن ہے, اور ابھی تقریباً نو آٹھ نو گھنٹے کے بعد, پھر اس کے بعد جب دس گھنٹے کے بعد دن جلوہ بار ہو جائے گا اور رات زیادہ سے بڑھ جائے گی, کون کرتا ہے اس کی مسئلہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود کا جب مباحثہ ہوا تھا, جو ڈبیٹ ہوئی تھی, تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا تھا, میرا رب وہ جو مردے کو زندہ کرتا ہے زندہ کو مردہ کرتا ہے, تو پاگل نے کیا کیا کہ مغوا کر کے دو قیدیوں کو, جس کو چھٹکارا ملنے والا تھا اس کو قتل کروا دیا, جس کو قتل ہونا تھا اس کو چھوڑ دیا, میں نہیں کرتا ہوں, تو سمجھ گئے کہ یہ پاگل آدمی, اس کے سر میں پڑا ہوا خربوزہ ہے, اس نے کیا کیا, انہوں نے کیا کیا کہ اچھا فین اللہ آیاتی بشم سے بدل مشرق فاطمی خبر کے پاس, اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کے دیکھتا, خبر کے لگی کے پاس قبول ہو گیا, کر گیا اور اب نہیں چل پائے گا, قرآن شریف بول رہا ہے اس کی قدرت کے قابل, آپ دیکھ جو لمٹ رکھ دی گئی ہے اس لمٹ سے کیا مجال کہ سورج ایک انچ ادھر سے ادھر نکلے. جو ٹائمنگ رکھ دی گئی ہے اس ٹائمنگ سے کیا مجال کہ سورج ایک انچ ایک لمحہ ایک سیکنڈ ادھر سے ادھر نکلے. یہ سب اللہ کی وفاریت اس کی خلقت اس کی خلاقیت اس کی توحید پر یہ سب دلائل ہیں. کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ مکہ مکرمہ کا جو کرائیٹیریا تھا اس کے ماحول میں قرآن پاک کو کروایا تھا. تو کیا کہا وہاں سے بنایا حضرت آدم علیہ السلام آدم. اس لیے کہ اگر یہ جملہ اس وقت مانا جائے کہ ماں باپ تو ہم دو جان سے پیدا ہوئے. اگر ماں اور باپ کی رسوت کی جائے گی تو ہم دو جان سے پیدا ہوئے, ماں اور باپ سے پیدا ہوئے. میاں اور بیوی کے اختلاط سے تیسری چیز جنم لیا کرتی ہے. لیکن یہاں بات ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا, پھر ان پسلی سے ان کے پہلو سے سیدہ حضرت حوا کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ. تو ساری کائنات ایک ہی طرح سے پیدا ہوگی کیونکہ قرآن اس لوڑے سارے کا ہے کائنات سفر بکر خلقہ کو من نفس واحدہ. اے لوگوں اللہ سے ڈرو کہ اس نے تم کو ایک جان سے پھر کیا کیا پھر اس سے جوڑے بنائے. حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں جو بچے پیدا صبح و شام بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے, صبح کا بیٹا شام, شام کی بیٹی شام کی بیٹی, شام کا بیٹا صبح کی بیٹی کے ساتھ یہ رشتے ہوتے تھے. اس کو صبح جو بیٹی صبح کو ایک بیٹا بیٹی پیدا ہوئی, شام کو ایک بیٹا بیٹی پیدا ہوئی. یہ حضرت ہوگا کیا ہوگا جو صبح والے بیٹا بیٹی تھے وہ سگے بھائی بہن, جو شام والے بیٹا بیٹی تھے یہ سگے بھائی بہن, اور اب ان دونوں میں کوئی رشتہ بھائی چارگی کا نہیں. لہذا صبح والا بیٹا شام والی بیٹی کے ساتھ اور شام والی بیٹی صبح والے بیٹے کے ساتھ یہ رشتہ ہو گیا. اس سے کائنات آگے بڑھ گئی. فرمایا اس نے تمہارے لیے آٹھ جوڑے جانور کے گزارے. سبحان اللہ, بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ تھا جن جوڑوں کا ذکر اس میں کیا گیا ہے وہ ہے گائے بکری بھیڑ اونٹ. گائے بکری اور بھیڑ, اس سے پتا چلا کہ جانوروں میں اصل یہی چار اور بقیہ جتنے بھی جانور بعد میں وجود میں آئے وہ کسی طرح سے بھی کراس نسل کے ذریعے وجود میں آئے. آج کی ڈیولپ کی ہوئی سائنس کچھ بھی بتائے لیکن حقیقت میں جو خلقت الہیہ کے اصل جوہر ہیں وہ یہی چار ہیں. جانوروں میں کون ہے؟ اونٹ, گائے, بکری اور بھیڑ. یا تو اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ اہل عرب میں یہی چار جانور پائے ہی جاتے ہیں اور بقیہ جانور ان کے یہاں جن کی حلت ثابت ہے جیسے بھینس, عربوں نے بھینس اس طرح سے عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھا تھا. وہ تو جب ایران کی جنگ ہوئی اور کسرا نے ہاتھیوں کا ایک ریلا بھیج دیا اور جب مسلمانوں نے دیکھا کہ سب سے آگے جو ہاتھی تھا ایران کی جنگ میں سب سے آگے جو ہاتھی تھا ایک صحابی آگے بڑھے زور سے تلوار اس کے سوٹ پر جو ماری تو اس کی سوٹ کٹ گئی. بڑبڑاتا ہوا جو پیچھے بھگا ہے اس کے پیچھے سارے ایک صحابی نے کیا کیا تیر نکالا چلایا اس کی آنکھ میں ایک ہاتھی کے وہ آنکھ میں جا کے تیر کیا لگا تو پاگل ہو گیا آدمی چیختا وہاں سے بھاگا. یہ سیلاب بلا ٹوٹا اس کے بعد پھر مسلمانوں نے تیروں اور نیزوں کے اوپر اٹھا کر کے رکھ لیا اور دیکھتے دیکھتے وہ جنگ جو لگتا تھا کہ شکست کھا جائے گی فتح ہو جائے گی. جوہر اللہ نے فرمایا پھر کہا کہ ماں کے پیٹ میں بناتا ہے ایک طرح کے بعد ایک طرح. اس کی توضیح پوری گزر چکی ہے لکھ گیا بارے میں اور آگے آئے گی. آپ دیکھیں لطفہ ماں کے رحم میں 40 دن سے ماں کے 40 دن کے بعد پھر اس کی شکل بدلنی شروع ہوتی ہے, پھر وہ پھٹا ہوا خون بنتا ہے, پھر اس کے اندر شکتی پیدا ہوتی ہے, اسٹرینتھ پیدا ہوتی ہے, پھر وہ خون 40 دن تک رہتا ہے, پھر اس میں جو ہے گوشت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, پھر گوشت کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس وقت فرشتے کو بھیجتا ہے کہ جا اس کا ناک نقشہ بنا, ہاتھ پیر بنا, اس کی شقاوت و سعادت لکھنے کی نیک وقت ہے کہ بد وقت ہے, کہاں سے کھائے گا, حرام کھائے گا کہ حلال کھائے گا, ایمان پر اٹھے گا کہ مومن رہے گا کہ کافر رہے گا, فرشتہ آ کر کے اسی وقت سب لکھ دیتا ہے. ایک تو یہ بتایا اور پھر بتلایا ہے آپ تین اندھیریوں میں رہتا ہے بچہ, تین اندھیریوں میں, ماں کے پیٹ کی اندھیری, پھر وہ رحم بچے دانی کی اندھیری, پھر
حدیث پاک ہے ہمارے قطنی فرماتے ہیں اس اندھیری کے تعلق سے کہ فارا قطارہ و سری نطفتن ثم علقتن ثم مضغتن ثم عظمن ثم لحما,
کہ پہلے نطفہ ہے پھر علقہ ہے, پھر علقہ یعنی بدھا ہوا خون, پھر مضغہ یعنی جمع ہوا خون, پھر ہڈی اس کے اندر پیدا ہوئی, پھر گوشت پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا ہے تین ظلمات کیا ہیں, ظلمت البطن, ظلمت الرحم, ظلمت البشیمہ, یعنی پیٹ کی اندھیری, رحم بچے دانے کی اندھیری, اور وہ جھلی جو بچے دانے کے اندر بچہ جس کے اندر غبارے کی شکل میں موجود رکھتا ہے وہ اندھیری. ہمارے بہت پرانے ڈاکٹر اللہ اور بھی ڈاکٹروں سے ملاقات ہو گئی ہے کافی لوگ, یہ تین اندھیریاں ہیں. جانتے ہیں ایک انگریز نے اسی آیت کو پڑھا تھا, اس نے کہا کہ عرب بدو قسم کے لوگ, ان کا ایجوکیشن تو ہوتی نہیں تھی, لیکن قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے یہ نقشہ تو لگتا ہے جیسے بہت ہی کوئی ماڈرن میڈیکل سائنس کا آدمی بول رہا. آپ اس سلسلے میں کتاب پڑھیں, موریس بوکائلے کی کتاب بڑی پیاری کتاب, بائبل قرآن اینڈ سائنس, بڑی معلوماتی کتاب لکھا ہے, کتاب لکھ کر میں خود مسلمان ہو گیا, دیکھیں گے ہم لوگ بہت زیادہ اس کا مطالعہ کریں. اس میں خاص طور سے جو گفتگو سے پہلے چیپٹر میں کی ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں اور اپنی تاریخ کے حوالے سے, تاریخ کی نسب نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تاریخ ہے جو اس نے کمپیئر کی ہے, ہاں اسی کا حصہ ہے واقعی. بہرا تو کہا کہ یہ ہے اللہ تمہارا رب, اسی کی بادشاہی, اس کے سوا کسی کے بندگی نہیں, پھر کہاں پھر لیں گے جب وہ عظیم تر قادر تر اتنا عظیم ہے کہ تمہاری خلقت کو ان مراحل سے گزارتا ہے, ایک کفار مکہ پھر اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو تم, اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے, اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں, اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے, اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی, پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے, بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے. بندہ اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو بندے کا فائدہ, اگر اس کا شکر ادا نہ کرے تو اللہ کو بندے کے شکر کی ضرورت ہی نہیں, بندہ عبادت کرے تو بندے کا فائدہ, بندہ اگر عبادت نہ کرے تو اللہ کو ضرورت, وہ تو بھی نہیں آتے یار. یاد رکھیں کہ ہم شکر کریں, عبادت کریں, حمد کریں, ہم اپنے لیے کر رہے ہیں, اپنا فائدہ ہے, ہماری ذات کا فائدہ اس کے اندر, اللہ کا فائدہ نہیں, اللہ کو ہر اعتبار سے بے نیاز, پوری کائنات اگر سجدہ نہ کرے اس کی ذات کو کوئی اثر نہیں ہوگا, اور ساری دنیا اس کا سجدہ کرے تو اس کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فائدہ ہماری ذات میں, ریفلیکشن ہماری عبادات جو ہے نا یہ ریفلیکٹ ہوتی ہے, ہم عبادت کرتے ہیں اللہ رب کریم کے حضور پہنچتی ہے, وہ اللہ جل شانہ اس کا فیضان ہمارے اوپر جاری کروا دیتا ہے, ریفلیکٹ ہوتی ہے. اور دوسری بات کی شاید بیان فرمائی گئی, کوئی بھی شخص کسی دوسرے کا بوجھ کیا ہوتے نہیں, اللہ کا ضرور
معذرت بذاتها کوئی کسی کا دوسرے کا بول نہیں اٹھا سکتا. ہر شخص من عمل صالحا نفسه ما صرف علیہ, جو نیک کام کرتا ہے اپنے لیے جو برا کام کرتا ہے اپنے لیے. قیامت کے دن ایسا بھی نہیں کہ صاحب بیوی شوہر کا بول اٹھا لے یا شوہر بیوی کا ہے, بیٹا بیٹی باپ کا یا باپ بیٹے کا, کوئی کسی کا بول نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار. اور تیسری بات یہ ہے, ایک کفار مکہ تم جو کہتے ہو نا تمہیں پھر لوٹ کر دوسری بار جانے جا رہا ہے, اور انہو علیم بذات الصدور, وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے. سورہ ملک شریف میں آیا ہوا ہے کفار مکہ کہتے تھے ذرا آہستہ آہستہ بولو, محمد خدا سن کے تو محمد کو بتا دے گا. مشرکین مکہ کی خیالات قرآن نے خود بیان فرمایا, ایسا بولنا ورنہ محمد کو خدا سن اللہ علی وہ دلوں کے خطرات اس میں پیدا کیے جانے کا کون ہو. اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے, اسی طرح جھکا ہوا, پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے اس لیے پہلے پکارا تھا, اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا لے. تم پھر فرماؤ, تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے, بے شک تو دوزخیوں میں ہے. اللہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ مشرکین کا طریقہ یہ تھا, جیسے اکرمہ بن ابو جہل کے واقعات کو واقعے کو قرآن نے بیان فرمایا ہے سورہ لقمان شریف کے اندر یا سورہ روم شریف کے اندر. لقمان شریف کیا تھا کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اللہ کو یاد کرتے تھے, جب بھی کوئی مسئلہ ختم اللہ کو یاد, اور جب وہ مسئلہ ختم ہو جاتا اللہ کو بھول جاتے پھر بتوں کی طرف لوٹ آتے. اکرمہ بن ابو جہل جا رہے تھے کشتی پر سوار ہو کر کے سمندر میں, کشتی آگے نکل چکی سمندر کی کناروں کو چھوڑ کر کے اتنی دور چلی گئی کہ وہ بیچ طوفان آیا, کشتی ڈوبنے لگی, مرنے کے قریب پہنچ گئے. ان کو بلایا, ان کو بلایا, ان کو بلایا, لات عزا عبور بنا دیتا نے بت سب کو بلا لیا, کسی نے نہیں سنا. تخیر میں کیا کہا, اے محمد کے خدا, اے محمد کے خدا, میں تجھے آواز دیتا ہوں تو مجھے, اگر بس گیا تو میں بات آؤں. چنانچہ ہوا ٹھہر گئی, کشتی چلی وہاں سے, اکرمہ بن ابو جہل کنارے آئے, اور وہیں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ کے ساتھ آئے. تو مشرکین کا حال یہی ہے کہ جب ان کی جب پھنستی ہے تو یاد کرتے ہیں, جب ٹھیک ہو جاتے ہیں بھول جاتے ہیں. یار یہ تو قرآن نے مشرکین کا عقیدہ بتایا ہے, مسلمانوں کا حال یہ. ہاں ہاں مسلمانوں کا حال یہ, مسلمانوں پر جب اٹکتی ہے نا, نماز پڑھتا ہے, صدقے کرتا ہے, زکات دیتا ہے, مولانا صاحب تعبیر لکھواتا ہے, دعائیں کرواتا ہے, جہاں رات گئی پھر جہاں سے چلا تو وہیں آ کے کھڑا ہوتا ہے. مسلمانوں کا مسلمان وہ ہے جو کفر کے خیالات و افکار اور ان کے افعال و اعمال سے الگ کر دیتا ہے. کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری, سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے, کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. ہم بتاؤ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بلال, یہ ابو ذر, یہ سلمان فارسی, یہ دنیا میں جیسے ہیں ایسی آخرت میں جنت بھی رہیں گے. جنت تو ہماری ہے, یہ لوگ کہتا تھا. روس آئے مکہ, بڑے سے مکہ, مائزین مکہ, بڑے بڑے کفار, جنت تو ہماری ہے, ہم رہیں گے. تو قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا, امن ہوا قوان تم آنا اللہ ساجد وقائمہ یحضر الاخرہ, کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری؟
اللہ
یہ ملا, یہ ابو ذر, یہ سلمان فارسی, یہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھا, سر سجدے میں گیا تو صبح ہو گئی. سیدہ فاطمہ الزہرا کے تعلق سے شعر اردو کہیں, گھر میں چکی کی صدائیں, آسماں پر جبرائیل تم نے سارے خاندان خادمی دیکھا نہیں؟
عرض کرتے ہیں اللہ ایک رات تو ایسی دے دے کہ تیری فاطمہ سنتا کرے اور آسودہ ہو جائے. یہ کیا ہے کہ سر سجدے میں رکھتی ہوں اور صبح کی آزان ہو جاتی ہے فاطمہ آسودہ نہیں. تو بھلا بتاؤ یہ بلال ابو ذر ابو بکر عمر عثمان ان کے برابر کیا کفار و مکہ میں سے کوئی ہو سکتا ہے؟ اس آیت کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ آیت تعلق حضرت عثمان غنی کہ حضرت عثمان غنی کا حال یہ تھا کہ آپ ایک ایک رات میں پورا پورا قرآن پڑھ ڈالتے اور گریا زاری کا حال یہ تھا ایسا گڑگڑاتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جیسے لگتا تھا روح مل جائے. یہ اور بتا دیا گیا حضرت عثمان کے بارے میں. اس آیت کریمہ میں جو بات خاص طور سے ہمارے جناب کو چھو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جو ایجوکیشن اور تعلیم کا جو فلسفہ بیان کیا گیا ہے دنیا کی شاید کوئی مذہبی کتاب اس کو بیان کرتی ہو حالانکہ آسمانی کتابیں بھی قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. یہ رسول آپ کہہ دیجئے کیا برابر ہے وہ جاننے والے اور انجان؟ ایجوکیٹڈ جانے کے ایجوکیٹڈ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اسلام دینی تعلیم یعنی تعلیم کے حوالے سے کتنا حساس جذبہ اپنے پیروکاروں کو بتاتا ہے. اسلام سب سے پہلا اصولی مذہب ہے جس نے سب سے پہلے حساس جذبات کے ساتھ مسلمانوں کو آگاہی بخشی اور ہماری سب سے پہلی وحی جو اتری یہ قرا بسم ربک اللہ علیہ وسلم اس بات کی دعوت دے رہی ہے کہ سب سے پہلا نظام وحی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر باعتبار پیغام رسالت وہ تعلیم ہے اور اسلام اپنے ماننے والوں کو ایجوکیٹڈ بنانا چاہتا ہے عالم بنانا چاہتا ہے عارف بنانا چاہتا ہے. یاد رکھیں علم اور معرفت دو الگ الگ چیزیں ہیں. معرفت علم کے بعد حاصل ہوتی ہے. جب تک علم نہیں ہوگا حاصل ہوگا معرفت نہیں ہو سکتی. ہر عالم عارف نہیں ہو سکتا مگر ہر عارف عالم ہے. لہذا صوفیہ اولیاء کاملین عالم بھی ہیں عارف بھی ہیں. عالم ہے عارف نہیں. اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ عارفین کے درجات جو ہے وہ بڑے بلند ہیں. ان کے گاؤں میں وہ تاکیر ہے کہ صاحب کوئی بلی اگر کسی نیک بندے کو دیکھ لے تو کفر کٹ جاتا ہے. سکا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیضان و کرم بھرا آسانہ جس وقت تشریف لے گئے دنیا سے آنکھ بند کی 70,000 کفار ہندوستان کے کفار اسلام پر کلمہ پڑھ گئے. اللہ کا ولی علم معرفت الہیہ سے دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ کی تاثیر کفر کی جڑ کاٹ دیتی ہے. اور مولوی فقہ کی روشنی میں عالم فقہ کی روشنی میں مسائل فقہیہ بیان کر دیتے سمجھائے کہ عالم کا درجہ گرا ہوا ہے. عالم بہرحال عالم ہے. شیخ سعدی لکھتے ہیں ایک شخص خانقاہ سے بھاگ کر کے مدرسے میں چلا گیا. خانقاہ میں رہتا تھا وہاں چھوڑ کر کے بھاگ کے مدرسے میں چلایا. تو کسی نے پوچھا کہ خانقاہ میں تو نے کیوں چھوڑ دیا؟ اس نے کہا خانقاہی نظام کا حال یہ کہ خانقاہ والے خالی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور عالم دوسروں کو پروٹیکٹ کرتا ہے.
دونوں
اپنی جگہ کریے. تو صاحب یہ 9 آیت تک تفسیر اس کی ہو گئی. گرایا تو 16 تک کا تھا لیکن ایک روپے رہنے کا ٹائم ہو گیا. انشاءاللہ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد بن علي رضي الله عنه وعلى اله وصحبه اجمعين. قران پاک کی تلاوت و تفسیر میں جو غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما. فی الحال عالمین جو کچھ بھی شرعی سکھ ہوا اسے معاف فرما دے. قران پاک کو کی تلاوت و تفسیر کے بارگاہ کرم میں قبول فرما. یا اللہ قران پاک تمہارے لیے دنیا میں قبر میں حشر میں ہنسے گئے
زیادہ امین و ضامن بنا دیا. اور قرآن کے ذریعے اللہم اللہم دجن اخلاقنا بالقرآن و فضل ایمان بالقرآن ونوّض قبورنا بالقرآن وسهل حسابنا يوم القيامة بالقرآن ووفقنا أن نعبر الصراط بحذاء القرآن وارزقنا زيارة يا الله بكرم القرآن صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.